حضرت خالد اقبال طائف صاحب دامت برکاتہم کے اشعار ہیں. دنیا کے طبیبوں کے تو ہاتھوں میں شفا ہے, دنیا کے طبیبوں کے تو ہاتھوں میں شفا ہے, ایک میرا مسیحا ہے کہ باتوں میں شفا ہے. دنیا کے طبیبوں کے تو ہاتھوں میں شفا ہے, ایک میرا مسیحا ہے کہ باتوں میں شفا ہے. یا چاند اترتا ہے لیے نور ہدایت, یا چاند اترتا ہے لیے نور ہدایت, آ جاؤ یہاں چاندنی راتوں میں شفا ہے, آ جاؤ یہاں چاندنی راتوں میں شفا ہے, ایک میرا مسیحا ہے کہ باتوں میں شفا ہے.
ماشاء اللہ جی, بہت خوب اشعار ہے, بہت خوب اشعار ہے, ماشاء اللہ.
حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں.
دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں. غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, اس کا دل دل نہیں, اس کا من من نہیں, اس کا من من نہیں, اس کا دل دل نہیں. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں.
یہ اللہ تعالیٰ کا غم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا غم یہ ہے کہ مجھے یہ فکر لگ جائے کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کون سی چیز اللہ کو ناپسند ہے. دیکھو میرے پیارے بھائی, بحث بازی کی ضرورت نہیں. ہر وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا ہے نا, وہ جانتا ہے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, چاہے وہ نہ کرے. معلوم ہے ہر مسلمان کو ٹی وی غلط ہے, ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ مخلوط چاہے وہ تعلیم ہو چاہے کوئی دعوت ہو غلط ہے. بدنظری کرنا غلط ہے, کسی کی ماں بہن بہو بیٹیوں کو دیکھنا غلط ہے, ہر مسلمان جانتا ہے. شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ ہر مرد کے لیے واجب ہے. سامنے سے یہ ایک مشکی داڑھی رکھنا, دائیں سے بائیں سے داڑھی کا یہ مکمل بچہ, بعض لوگ یہاں یہاں سے کاٹ دیتے ہیں, مکمل بچہ رکھنا واجب ہے. ٹھیک, یہ ہر وہ دل جس کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا ہے نا, اس کو یہ بات معلوم ہے. تو یہی غم ہے کہ اللہ بس راضی ہو جائیے, میرے ہر عمل سے اللہ راضی ہو, کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو جائے. یہی غم اللہ والوں کو حاصل ہوتا ہے, اس لیے ان کو اہل دل کہتے ہیں, کیونکہ وہ اس دل کے اندر یہ غم اٹھائے پھرتے ہیں. اب ہم کو لوگ افطار پارٹی کے لیے بلائیں گے, دو منٹ آپ بیٹھ جائیے, ایک چیز اچھی بات یاد آ گئی, چار دن سے جیب میں لیے گھوم رہا ہوں, میری یہ کتاب ہے معمولات رمضان, ٹھیک, تو اس کے اندر یہ مضمون موجود ہے اور الحمدللہ ہمارے گروپ پر بھی چلا ہے کہ افطار پارٹی اب شروع ہو جائیں گی نا, افطار پارٹی یہاں بھائی بلائے گا, بہن بلائے گی, ماموں, چچا, پھوپھا, دوست احباب. اب اللہ پیارے ہوں گے تو حالت الگ ہوگی, دنیا پیاری ہوگی تو حالت الگ ہوگی. تو میں نے اس کتاب کے اندر لکھی ہیں یہ باتیں کہ دیکھیں آج کل کی افطار پارٹیاں بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہیں. اب یہ وہ دل جس کے دل کے اندر غم ہوگا نا اللہ کی محبت کا, تو وہ تو سمجھے گا اور رکے گا, اور جس کا دل غیر اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا وہ اللہ کی محبت کو چھوڑے گا اور آگے فٹافٹ بڑھ جائے گا. آج ان حضرات نے الحمدللہ ڈیڑھ سپارہ پڑھا, انشاءاللہ کل بھی ڈیڑھ سپارہ پڑھیں گے, اس کے بعد ایک ایک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہاں میں نے کہا پہلے دن ہی اتنا پکڑ لو کہ جب ایک ہونا تو شکر دل سے نکلے, ایک کیفیت ہوگی. ارے آج کیا خیریت یار, امام صاحب نے دو دو آیتیں چھوڑ کے پڑھا ہے, یا پتہ نہیں وقت میں ایسی برکت ہو گئی ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو پہلی برائی اس کے اندر یہ ہے کہ افطار پارٹیوں کا اکثر مقصد جو ہے نا دکھلاوا ہوتا ہے, ریاکاری ہوتی ہے. ہاں ریاکاری ہے, اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے گھر کے راشن ڈلوا دو, اس کے گھر افطار اور سحری کا انتظام کرا دو, بھائی پیٹ بھرو کو کھلا کر کیا فائدہ. بچہ حافظ ہوتا ہے, ٹھیک, بچہ حافظ ہونے کے بعد سب سے بڑا حق استاد کا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں, کیونکہ اس استاد نے ہمیں ایسی نعمت دی ہے, وہ ایسی نعمت کا ذریعہ بنا ہے جو دنیا و مافیا اس کا بدل نہیں ہو سکتی. پوری دنیا کو سونے چاندی سے بھر دیں اور پھر وہ ہم ہدیہ کر دیں استاد صاحب کو, تو بھی بدلہ نہیں ادا ہو سکتا, ٹھیک. لیکن کیا ہوتا ہے, استاد صاحب کے لیے ناک رو پوچھنے کا ایک رومال, ایک مسواک, دانت گندے ہیں صاف کر لو, سنت پر عمل کیا کرو, صحیح ہے جی, ایک چھوٹی سی تسبیح دیتے ہیں اور ایک جوڑا دیتے ہیں کہ ابھی تک آپ ننگے پتنگے آتے تھے, اب اللہ کے واسطے جوڑا پہن کے آئیے, میں نے آپ کو جوڑا دیا ہے. اور پھر دعوت کریں گے پیٹ بھرو کی, بڑے بڑے بینکٹ ہالوں کے اندر پیٹ بھرو کی دعوت ہوگی, کئی کئی قسم کے کھانے اس کے اندر کھلائے جائیں گے. کہاں لیکن استاد کے لیے, کیونکہ ہال میں دعوت نظر آئی, ٹھیک, کھانے کا خرچہ نظر آیا, لیکن استاد کو دیا تو کیا نظر آیا, استاد کو دیا تو کیا نظر آیا. الحمدللہ میں تو ہالوں میں جاتا نہیں ہوں, ہال سے مجھے ہال اٹھتا ہے, ہال سے مجھے ہال اٹھتا ہے, طبیعت ہی نہیں ہوتی جانے کی, کیوں جاؤں بھائی, کس وجہ سے جاؤں. برابر میں گانے, ادھر گانے, پھر زینا خواتین کا بے پردہ آنا جانا, کیا فائدہ ہے ایسی جگہ آپ کے. پھر کتنے لوگوں کو آپ ہاتھ پکڑیں گے, جی تصویر نہ کھینچیں, یہ نہ کریں. تو استاد کو دینے کے بجائے دنیا دکھلاوا ہے نا, وہاں پہ بھی خوشی سے زیادہ دنیا دکھلاوا ہے. آپ نے اللہ کے لیے حافظ بنایا تھا, ہاں تو آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کے راستے میں اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیتے کہ اللہ تیرا شکر ہے, اے اللہ آپ مجھے سونے چاندی سے بھری زمین بھی دے دے تو میرے بچے کو جو اللہ آپ نے اپنے فضل سے اس استاد کے ذریعے نعمت عطا فرمائی, یہ نعمت کبھی اس کا بدلہ میں دے ہی نہیں سکتا ہوں, اے اللہ میری یہ استعداد ہے اس سے زیادہ دیجئے, میں اور استاد صاحب کی خدمت کروں گا. لیکن نہیں, دکھلاوا ہے. جیسے شادی بیاہ کے اندر غریب ہوگا, مر رہا ہوگا, ادھار لے گا, قرض لے گا, بڑی بڑی جو ہے نا کمپنیوں سے رابطہ کر لے گا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر جہیز دے گا, اپنی حیثیت سے بڑھ کر شادی کا کھانا کرے گا, ہال کرے گا, تاکہ پتہ چلے کہ مجھے بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ مجھ کو محبت ہے. محبت کا یہ انداز نہیں, ہاں محبت کا تو یہ انداز ہے, آپ نے اندازہ لگایا بھائی 10 لاکھ روپیہ ہال کے اور کھانے کے خرچے کے. ہاں یہ میں ایسے ہی بات نہیں کر رہا, میرے ایک جاننے والے میرے پاس آئے, کہنے لگے بیٹا میرے بڑے, ہاں کہنے لگے بیٹا بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, 10 لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ ہے صرف شادی کے کھانے تک کا, 10 لاکھ روپے, صحیح ہے جی یہ اسٹیمیٹ ہے. اب آپ سوچئے جس کے 10 لاکھ روپے کا خرچہ, اب یہ 10 لاکھ روپے آپ ہال والے کو دیے اور ڈیکوریشن والے کو دیے, کھانے والے کو دیے, فائدہ کیا ہوا بھائی؟ یہی اپنی بٹیا کو دے دو, یہی اپنی بٹیا کو, لیکن بیٹی کو دیا ہوا نظر نہیں آئے گا, چھپا ہوا رہے گا, ہال نظر آئے گا, صحیح ہال نظر آئے گا. ولیمہ کرنا ہے تو مجھے ہال میں کرنا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, مولوی صاحب بھی ہوگا نا, چاہے بڑے بزرگوں سے بھی جڑا ہوا ہو, باتیں تو بڑی بڑی ہیں, گردن تو بڑی بڑی ہلتی ہے, لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے نا تو 0/0 نظر آتے ہیں. اب تو مولویوں کو چاہیے کہ اب سادگی پر آ جاؤ, اگر اب بھی میں اور آپ سادگی پر نہ آئے تو کون سے لوگ آئیں گے سادگی پر؟ اپنے گھروں سے سادگی کو شروع کرو میاں, اپنے گھروں سے. حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ بھائی ابھی میری بیٹی کا نکاح ہے, آپ حضرات تشریف رکھے. ماموں آ گئے, ارے ناک کٹ جائے گی, کیسا کر رہے ہو؟ کہا حضرت ہاں ماموں جان, سراخوں پر میری ناک تو یہ لگی ہے, جس کی کٹتی ہے کٹا کرے. آج تک آپ نے کسی کا نکتا دیکھا ہے جس کی شادی کا کھانا نہ ہوا ہو؟ میری شادی کا کھانا نہیں ہوا, ناک ہے یا ناک کٹ گئی؟ ہاں ناک کٹ گئی, آدھی نظر آ رہی ہے, شادی کا کھانا کیا تھا ولیمے کا. ہاں نکتا کوئی دیکھا آپ نے؟ کوئی اوریجنل ہو تو ایک علیحدہ بات ہے بھائی, کہ جیسے ہی کوئی کام کیا ناک کٹ گئی. جس کی ناک کٹتی ہے وہ ناک رکھے اپنے پاس بھائی, ہمیں ایسی ناک ہی نہیں چاہیے جو کٹتی رہتی ہو, ہمیں تو وہ ناک چاہیے جو اللہ اس سے عزت دیتے ہو. ہاں عزت دیتے ہو. تو جب ولیمہ آئے گا تو جناب والا ہم کیا کریں گے جناب والا؟ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا ولیمہ کرو, تمہیں ایک ہی سنت یاد ہے من چاہی والی, یہی سنت ساری زندگی میں ساری سنتیں عمل کرتے ہو. اللہ کے نبی نے جہاں اچھا ولیمہ کیا وہاں سادہ ولیمہ بھی تو کیا. ہاں میں نے مفتی اصغر علی ربانی صاحب دامت رحمہ اللہ, کون ہے بھائی, دارالعلوم کراچی کے نائب مفتی تھے, رحمہ اللہ ہو گئے. وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد اللہ کے نبی نے ولیمہ ہی نہیں کیا. کتنی محبوبہ تھی, اللہ کے نبی نے اما عائشہ کا ولیمہ ہی نہیں کیا, تو معلوم کیا ہوا, ولیمہ اعلیٰ بھی ادنا بھی نہیں بھی. تو اب کیا خیال ہے مولویوں, نئی والا کر کے دیکھو نا, نہیں ہاں بھائی راضی نہیں, بہن راضی نہیں, اما راضی نہیں, ابا راضی نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو للو پرشاد ہوں. ہاں سارے کام تو اپنے مطلب کے کر لیں گے, لیکن جب دین پر عمل کرنے کا وقت آئے گا تو میں تو ان کو صاف کہتا ہوں گھننے بنے پھرتے ہیں, گھننے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی, شاطر بنے پھرتے ہیں. ہاں میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو خود نہیں چاہتا ہوں, دل کے اندر ہے اللہ میاں بہت بڑا ہال ہو, بینکٹ ہال ہو, جب میں داخل ہوں نا اسپاٹ لائٹ مجھ پر پڑے ڈھس کر کے, صحیح ہے جی, اور میں چلتا ہوا مٹکتا ہوا جا رہا ہوں, چلتا ہوا نہیں مٹکتا ہوا جا رہا ہوں, لوگ دکھ رہے ہیں یار کیا خرچہ کیا ہے ابا نے, کیا یار محبت ہے باپ کو بھائی, کیا ماں کو محبت ہے, کیا اعلیٰ ولیمہ کیا ہے. ان چیزوں کی ضرورت نہیں, دکھلاوے پر مبنی ہے یہ ولیمہ, دکھلاوے پر مبنی ہے. ہاں آج ناک کٹتی محسوس ہو رہی ہے نا, جب دل میں یہ بات آئی لوگ کیا کہیں گے, بس آ گیا ریا, یہ آ گیا ریا کہ لوگ کیا کہیں گے, ارے کیسے کر لیں, کیسے کر لیں, بہت سارے نکاح ایسے ہو جاتے ہیں بھائی, بہت ساری شادیاں ایسی ہو جاتی ہیں. تو اب تو بھائی دین والوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی شادیاں سادی کریں, صحیح ہے. تو اسی طرح افطار پارٹیاں, پہلا مقصد کیا ہوتا ہے, دکھلاوا مقصد ہوتا ہے. ہاں کہ بڑا پیسہ ہے بھائی, ہالوں میں اب کیا ہو رہا ہوگا, افطار پارٹیاں ہو رہی ہوں گی. پھر کیا ہوگا, نمبر دو برائی, ان پارٹیوں میں موجود ہر شخص اپنی ناک رکھنے کے لیے دعوت کرے گا, میں بھی کروں گا, پھر سلیم بھائی بھی کریں گے, پھر سہیب صاحب بھی کریں گے, پھر عبد الوحید بھائی بھی کریں گے کہ بھائی ہمیں دعوت میں بلایا تو دعوت کرنی بھی تو ہے نا بھائی. آج کل ایک صاحب مجھے آ کے کہنے لگے کہ ولیمہ سادہ کر لو, میں نے کہا کہنا ہم نے دوسروں کا ولیمہ بھی دکھایا ہے, میں نے کہا شکر کر اپنا فری میں کر لے بھائی, بے وقوف کی دکان, صحیح ہے جی. یہ کیا دکھلاوا ہے, ریا بھری ہوئی ہے دماغ کے اندر, ریا بھرا ہوا ہے دماغ کے اندر کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی, کر کے دیکھو. ابھی جو لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا نا تو کیسے ہوئے ولیمے بھائی, ہاں لاک ڈاؤن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے بھائی, خام خام میں کیوں اپنا اسراف کرتے ہو, کیوں پیسے ادھر ادھر ضائع کرتے ہو, تیسری برائی بہت سی افطاری پھینکنے میں جاتی ہے, بالکل ضائع ہوتی ہے, ٹھیک, جو کہ اسراف ہے اور اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی. چوتھی برائی, پارٹی دینے والے اپنی استطاعت سے بڑھ کر انتظام کرتے ہیں. پانچویں برائی, اگر یہ افطار پارٹی کسی بچے کی روزے کشائی کے سلسلے میں ہے تو ہار پھول تحفہ دیا جاتا ہے, جو کہ عام طور پر استطاعت سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور دینے والا بھی خوشی سے نہیں, غم بخت آ گئی اب جانا ہے, اب 5,000 کا نوٹ رکھو, بیٹے کو سر پہ ہاتھ, میرے کمینے لے لے, سنا سامنے چہرہ کیا ہے, ہاں بیٹا بہت ماشاء اللہ کمینے لے, یہ ہے اوپر کچھ اور اندر کچھ ہوتا ہے ہمارے حالات. چھٹی برائی, افطار پارٹیوں میں شرکت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی مغرب کی نماز بھی نکلتی ہے, جماعت بھی نکلتی ہے, اور تراویح تو نکلتی نکلتی ہے, اور پھر ظاہر بات ہے قرآن پاک بھی مکمل نہیں ہو پاتا. ساتویں برائی, ان پارٹیوں میں اکثر امیر رشتے داروں کو بلایا جاتا ہے, غریبوں کو بھلا دیا جاتا ہے. آٹھویں برائی, گھر کی عورتیں پارٹی کی تیاری کی وجہ سے عبادت سے بالکل محروم رہتی ہیں. اب سچ بن کے پاگل ہے وہ وضو کرے گی؟ ہاں سچ بن کے, جیسے جو ہے دلہن سچ کے آ جاتی ہے, 5-5 گھنٹے سچتی ہے, عصر گئی, مغرب گئی, عشاء گئی, اب جناب والا کیا عشاء کی نماز کے لیے منہ دھوئے گی؟ اگر منہ دھو لیا تو اوریجنل سامنے آ جائے گا, دولہا نکل کے بھاگ جائے گا, دولہا نکل کے بھاگ جائے گا. تو کہتی ہے بھائی پہلی رات میں تو مجھے منہ دھونا ہی نہیں ہے. ایک لڑکا جو ہے جناب والا رات گزار کر فجر پڑھنے چلا گیا, فجر پڑھ کر واپس آیا تو بھوت بھوت چڑیل چڑیل کہتا ہوا واپس گھر سے باہر نکل آیا کمرے سے. امی نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا اندر تو وہ ہے ہی نہیں جو رات والی تھی, اب تو وہ ایک چڑیل بیٹھی ہوئی ہے. کہا بیٹا اوریجنل ہے. ہاں اب کیا آ گیا معاملہ؟ اوریجنل آ گیا. وہ دھل گیا 80,000 لاکھ روپے کا میک اپ. ہاں 80,000 لاکھ روپے کا میک اپ. ایسے بے وقوف ہیں, ایسے خربوزے کی اولاد بھی ہیں ہمارے پاس, اللہ معاف فرمائے, کہ جناب والا بیگم کہہ رہی ہے میں ایسی جگہ سے سجوں گی جہاں سے دنیا میں کوئی بھی نہ سجاؤ. جبریل امین کو بلا لے بھائی, جبریل امین کو بلا لے بھائی, 80,000 لاکھ روپے 2 گھنٹے کے سجنے کے. ہاں ارے کیا کرنے, کیا بلا وجہ کا آٹے کا کیا ہوتا ہے وہی, ہاں ہاں خشکی ہوتی ہے, تھوڑا مل لو ٹھیک ہے گوری ہو جاؤ گی, تھوڑی سرخی مرخی لگا لو میک اپ ہوگی, اور کیا رہتا ہے میرے بھیا, کیا رہ جاتا ہے. آج کل تو الحمدللہ جو دین پر چلنا چاہتا ہے, گھروں پر آ کر بھی خواتین اچھا میک اپ کر کے چلی جاتی ہے. کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو ان کے حوالے کریں؟ آپ آگے بیان کر لیجئے اچھا ہو جائے گا. آ جاؤ احمد دیدار, آ جاؤ آ جاؤ ارسلان, آپ بھی آ جائیے بیان کریں. ان دونوں حضرات کا بیان ہے انشاءاللہ تعالی, پھر انشاءاللہ آپ آئیے تشریف لائیے. جی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ تشریف لائیے نا, پریشان کیوں ہو رہے؟ اچھا جی, تو اچھا خاصا جو ہے جناب گھر میں میک اپ ہو سکتا ہے, 2,000, 4,000, 3,000, 10,000 روپے کا ہو جائے گا بہت زیادہ. ابھی جناب والا گھر میں میک اپ کروایا جاننے والوں نے, 3,000 روپے. ہاں نکاح کے موقع پر 3,000 روپے کا میک اپ ہو گیا, چھٹی ہو گئی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں, لاکھ والا میک اپ ہوگا, پکڑ پکڑ کے بلائے گی, یہ دیکھ رہی ہے میرا منہ چڑیل, دیکھ میں کہاں سے سجی ہوں, مجھے دیکھ اور مجھ سے جل. ہاں دوسرے کو دکھانے کے لیے پہن رہی. بےچارا شوہر تو ترستا رہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیں, اور شوہر کے لیے تو اچھے کپڑے نصیب ہی نہیں ہوتے. بےچارا سوچتا ہے چلو اس بہانے اچھا جا کر اب میں دیکھوں گا میری بیگم کیسی لگ رہی ہے, واپس جاؤ تو جناب والا وہی بھوتنی بنی ہوئی ہوتی ہے, وہی چڑیل بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے بھائی تھوڑا دیر تو آپ مجھ سے بات چیت کر لے, دکھا تو آپ کو تو ایک ہی کام آتا ہے. میں یہ جب پوچھتا ہوں یہ کام کیا کوئی مجھے بتاتا نہیں. برائی نمبر 8, یہ گھر کی عورتیں پارٹی کی تیاری کی وجہ سے عبادت سے بالکل محروم ہو جاتی ہیں. برائی نمبر 9, یہ اگر یہ پارٹی کسی ہال میں ہو یا گھر میں مرد و زن کے اختلاط پر مشتمل ہوتی ہے, ہاں جو کہ حرام ہے, اللہ کی لعنت پڑتی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور. بھابھی کو دے رہے, بھابھی کھجور لینا کھجور, ہاں بھابھی دے رہی ہیں دیور جی کو, کھجور لو بیٹا لو, یہ لو یہ لو یہ لو, میں نے تمہارے لیے خاص طور پر بنایا. کیوں بنایا بھائی اس کے لیے؟ ہاں یہ کیا آسمان سے اترا ہے, دوشالہ ہے, کیا چیز ہے یہ بےچارہ کہ اس کے لیے بھابھی نے خاص طور پر بنایا ہے؟ یہ بھابھی کو دے رہا ہے, بھابھی اس کو دے رہی ہے, اس کی بیوی اپنے اس کے بھائیوں کو دے رہی ہے, اس کا بھائی ادھر دوسرے کی بیوی کو دے رہا ہے. ہاں حرام کام دسترخوان پر جس وقت میں اللہ تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اب یہ رمضان مبارک کی رحمتوں والا عشرہ شروع ہو چکا ہے میرے پیارے بھائی, رحمتوں کا عشرہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا بلا استحقاق کے. قلوب کتنے نرم اللہ کر دیتے ہیں. شیطانوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے, جہنم کا منہ پاٹ دیا گیا ہے, اور جو ہے جنت کے دروازے, آٹھ دروازے آٹھوں کھول دیے گئے ہیں, جس سے چاہو اس میں داخل ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے اس رمضان المبارک کے لیے میرے پیارے بھائی. تو ان افطار پارٹیوں میں جا کر اب وہی یہ درد دل کس کو ملا ہوا ہے, یہ غم کس کو ملا ہوا ہے؟ جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے, دنیا کو راضی کرنے کی فکر نہ کرے. اور یہ بات گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے, مخلوق اس سے ضرور بالضرور ناراض ہوا کرتی ہے, ضرور ناراض ہوتی ہے, تانے دیتی ہے. ارے میاں یہ کیا ہے, شلوار اتنی اونچی کر لی ہے آپ نے؟ ایک صاحب, ابھی ہماری الابرار اکیڈمی کی میٹنگ تھی, میں خود بیٹھا, پرسوں کی بات, ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ ان کا ایک بچہ ہمارے پاس الابرار اکیڈمی میں ہے اور ایک بچہ ہمارے پاس حز میں ہے, چھوٹا سا بچہ ہے. کہنے لگے میں ان دونوں کو ایک تقریب میں لے کر گیا, تو ایک صاحب نے میرے بچوں کو دیکھ کر کہا, ارے بچوں تقریب میں آئے ہو اتنی اونچی شلوار؟ تو کیا بتایا, چھوٹے والے بچے نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں یہ سنت ہے, ہم تو اسی طرح کریں گے. ماحول ملا نا ماشاءاللہ اس کو. میں کہا ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں یہ سنت ہے, ہم تو اسی طرح کریں گے. اب میرا سوال یہ کہ ان بڑے صاحب کو ہاں کیا پریشانی تھی کہ جناب والا تیر نشانہ لے کے بیٹھے, جو چڈی پہن کے آیا ہوگا اس کو کہیں گے یار بڑے سمارٹ لگ رہے ہو یار, اپ ٹو ڈیٹ ہو گئے ہو یار, زبردست یہ ہے زندگی. ہاں چڈا پہن کے بڑے میاں جناب والا کتا گھما رہے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, پتہ نہیں کتا ان کو گھما رہا ہے یا یہ کتے کو گھما رہے ہیں. میری تحقیق کے مطابق تو کتا ہی ان کو گھما رہا ہوتا ہے, وہ جا رہے ہوتے یہی چل رہے ہوتے ہیں, انچر بنچر اور ڈھیلا ہے. صحیح ہے جی, پینٹ شرٹ پہن کر آیا تو کہتے اسمارٹ, اور سنت کا لباس پہن کر گیا. یار یہ کیا لباس, مولوی ہو گئے؟ جی نبوی ہو گئے, محمدی ہو گئے, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے نبی کی نسبت حاصل ہو گئی. اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کا شکر ہے. ارے یہ کیا بال رکھے ہوئے ہیں, جب یہی انگریز یہاں سے کاٹتا ہے, یہاں سے کاٹتا ہے, بیچ میں گھونسلہ بنا لیتا ہے, کہتے فوجی کٹ, ہاں یہ فلانا کٹ فلانی لٹ, اور جب سنت کے مطابق حلق کراؤ, ہاں اللہ تعالی نے اپنے گھر بلایا. کبھی اچھا میزبان کسی مہمان کو بلا کر رسوائی کرتا ہے؟ ہاں بھائی بتاؤ, اللہ تعالیٰ کیسے میزبان ہے؟ ہاں اللہ میزبان, ہم مہمان. جب جاتے ہیں عمرہ کرنے, حج کرنے, عمرے سے فارغ ہو کر کیا کرو بھائی؟ حلق. حج سے فارغ ہو کر کیا کرو بھائی؟ حلق. معلوم کیا ہوا, عزت ہے یا ذلت ہے؟ عزت ہے نا. ہاں تو معلوم کیا ہوا, یہ عزت کا کام ہے جس کو ہم نے ذلت سمجھ رکھا ہے. اپنے لباس کو ذلت, اپنی زبان کو ذلت, اپنی معاشرت کو ذلت, اپنی معیشت کو ذلت. ارے ہم لوگ زمین پہ بیٹھ کے کھائیں گے؟ نہیں, کانٹے رکھے ہوئے ہوں گے, چھریاں چل رہی ہوں گی, آوازیں آ رہی ہوں گی, کانٹوں کی آواز آتی ہے نا؟ نہیں آتی ہے. ہاں بڑے نیک لوگ ہیں, بالکل کانٹا الگ کر کے گھمائیں گے, کانٹا اور چمچا مارتے رہیں گے ایک دوسرے پہ, کٹ 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 آواز آئے گی. ابے چمپو یہ کوئی طریقہ ہے کھانے کا؟ چپ کر کے کھا بھائی. صحیح ہے جی, انگلیوں سے کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی ریزے رکھی ہیں کہ جب آدمی چاٹتا ہے میدے کو ہضم ہو جاتی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نعمت ڈالی ہے. نہیں چمچے سے کھائیں گے, ہاں چمچے سے کھائیں گے, ٹیشو سے ہاتھ پوچھیں گے ٹھک. ہاں ہاتھ دھونا, ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, کھانے سے بعد ہاتھ دھونا. فائدہ کیا, قرض اتر جاتا ہے, قرض اتر جاتا ہے. ہاں کتنا بڑا فائدہ ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن نہیں دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں. تو اگر یہ پارٹی کسی ہال میں یا گھر میں مرد و زن کے اختلاف پر بھی مشتمل ہوتی ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے. نمبر 10, افطار کا انتظام کرنے والے مغرب کی جماعت اور بسا اوقات نماز سے محرومی ہو جاتے ہیں, اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. ہاں نماز کا کس کو اہتمام ہے, ہاں افطار پارٹی کا انتظام ہے. ان پارٹیوں کے اندر تصویر کشی تو عام ہے, جبکہ ہر قسم کی تصویر حرام ہے. بیٹھ کے تصویر کھینچوائیں گے, آؤ بھائی ایک سیلفی لے لیتے ہیں, ایک سیلفی لے لیتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہیں بھائی, فرشتوں کے ریکارڈ سے آگے پیچھے ہو گیا تو دیرا بھی تو ہوگا نا, ہم نے اتنا بڑا افطار پارٹی کرائی تھی. ابے بھائی ہمارا وہ حساب کتاب کہاں ہے؟ کہاں, وہ جہنم میں لگا ہوا ہے. صحیح ہے جی, وہ کہاں لگا ہوا ہے؟ جس کے لیے کیا تھا. ریا کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے, برائی کی طرف جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. برائی نمبر 12, جہاں اس طرح کا اجتماع ہوتا ہے اکثر لوگ غیبت میں مبتلا ہوتے ہیں. آج کل تو سیاست پہ ہر ایک چل رہا ہوتا ہے نا, تو کسی کی غیبت نہیں ملے گی تو امام صاحب کی غیبت. یار امام صاحب کو دیکھا, ایک پائے کا اوپر ایک پائے کا نیچے رہتا ہے. بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ امام صاحب کو دیکھا, یار بڑے کاٹن کے کپڑے میں رہتے ہیں, آپ سے مانگ کے رہتے ہیں میرے بھائی. امام صاحب کو دیکھا کیا لشپش گاڑی ہے, آپ سے مانگی ہے میرے بھائی. ہاں ایک اور بات بتا دو, آپ ہنسیں گے ضرور. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کا مکان ابھی بننا شروع ہوا, تو ٹھیکے دار سے جو کام کر رہے ہیں ان سے میری دوستی بڑی پہلے دن ہی اچھی ہو گئی. میں گاڑی میں بیٹھا ہوا تو مجھ سے کہنے لگی, اگر آپ برا نہ مانیں میں آپ سے ایک بات پوچھوں. میں نے کہا پوچھیں. کہ یہ مولویوں کو جو ان کے اندر کی کیفیت تھی نا, وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی. میں نے کہا آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا, مولویوں کا لباس, مولویوں کی گاڑی, یہاں تک کہ مولویوں کی بیویاں بھی اچھی ہوتی. کتنا زور سے یہ بندہ ہنسا, کہنے لگا بھائی یہی پوچھنا چاہتا, یہ ملتی کیسے ان کو. ہاں تو ہر چیز میں بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے, تم بھی مولوی بن جاؤ. حضرت ہردوئی رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آئے, کہنے لگے حضرت یہ مولویوں کے تو بڑے مزے ہیں. فرمایا بھائی تم مانتے ہو مولویوں کے مزے ہیں؟ کہا جی حضرت بالکل, تھاٹ باٹ ہیں مزے. کہا پھر بتاؤ واقعی مولویوں کے مزے ہیں؟ کہا جی جی مولویوں کے مزے. کہا بھائی سوچ لو مولویوں کے مزے ہیں؟ کہا جی بالکل مزے ہیں. تو کہا اپنے بچے کو بھی مولوی بنا دو. کہا میں تو پی ایچ ڈی بناؤں گا. بھائی جب مولوی کے مزے ہیں, دنیا میں کس لیے آدمی پڑھتا ہے؟ مزے کے لیے نا, کہ بڑی تعلیم حاصل کروں گا, بڑا پیسہ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. ہاں میں تو دیکھ کر آیا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے ربا. ہاں نہ دنیا تو نے چھینی نہ دین لیا. ہاں یہ بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہر وقت دنیا میں غرق, دنیا میں غرق. اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, وقت نہیں ہوتا. دن رات کام, دن رات کام, دن رات کام. لاکھوں روپے تنخواہ ہے, بیوی کا منہ دیکھ نہیں رہے, بچوں کا منہ دیکھ نہیں رہے, گھر کے اندر کھانا نہیں کھا رہے, خوشیاں نصیب نہیں ہیں. تو پھر فائدہ کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ یہ ہے غم اصل. جس کو یہ غم مل جائے, اللہ مجھے بھی یہ غم عطا فرمائے کہ ہر وقت یہ فکر لگی رہے کہ اللہ اس کام سے راضی ہو رہے ہیں یا اللہ اس کام سے ناراض ہو رہے ہیں. اب جیسے دیکھیں, بعض لوگ آٹھ رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور آٹھ رکعت کے بعد راستہ ناپ لیتے ہیں. آٹھ رکعت کے بعد جب اللہ کے نبی نے آٹھ رکعت پڑھی نہیں, صحابہ کرام نے پڑھی نہیں, صحابہ کرام کا اجماع بیس رکعت تراویح پر ہو گیا, سب صحابہ کا اتفاق ہو گیا, صحابہ کے راستے سے ہٹ گئے اور آٹھ رکعت تراویح. نئے نئے آنے والے میڈیا کے, ہاں میں تو ان کو کہوں گا یہود و نصارہ کے دلال ہیں یہ, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, یہود و نصارہ کے دلال ہیں. کبھی انہوں نے یہودیت پر بات نہیں کی. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا اسلاموفوبیا, سنا ہے بھائی؟ اسلاموفوبیا. کبھی یہودی فوبیا سنا ہے؟ کبھی نصرانی فوبیا سنا ہے؟ کبھی عیسائی فوبیا سنا ہے؟ کبھی ہندو فوبیا سنا ہے؟ نہیں, اسلاموفوبیا ہے. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ ٹوپی. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ حلق. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ یہ سنت کا لباس. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ شلوار ٹخنوں سے اوپر. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ عورتیں پردے کے اندر. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ نظر کی حفاظت. اسلاموفوبیا کیا ہے؟ کہ ٹی وی کی طرف نہیں علماء کی طرف دیکھنا ہے. ہاں دنیا کی تعلیم اگر مخلوط ہے تو ہم ایسی تعلیم نہیں. اسلاموفوبیا, 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 اسلاموفوبیا. ہر وہ لفظ آپ دیکھیے گا مسلمانوں پر چسبہ, اور مسلمان ہی کر رہا ہوگا. تو یہ جو ٹی وی پہ آنے والے دلال ہیں نا, یہ یہود و نصارہ کے, ہندوؤں کے دلال ہیں. ہاں انہوں نے ان لوگوں کو بڑے بڑے پیسے دے کر بھیجتے ہیں کہ جناب والا جاؤ اور لوگوں کا دین برباد کرو. کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, مدرسے سے کبھی گزرا نہیں, تفسیر قرآن پاک کر رہا ہے, تفسیر قرآن پاک کر رہا ہے اور علماء کو سننے والے نہیں. بعض بے وقوف ایسے ہوتے ہیں, کہتے جناب آپ سنتے کیا بات کرتا ہے؟ بل نہیں نہیں غلط, کیا اسپیچ ہے. ہاں کیا اسپیچ ہے. پہلے جو مائیں ہوتی تھی نا, محنت کرتی تھی, چاول کو پساتی تھی, ٹھیک ہے جی. جب پساتی تھی تو اس سے جو پانی نکلتا تھا اس کو پیچ کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ سمجھ رہے؟ کب میں نے کہا بھائی ہمیں تو ایک ہی پیچ پتا ہے. ہاں والی اس پیچ سے تو ایمان جاتا ہے, اس والی پیچ سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے, ماشاء اللہ ولا قوت الا باللہ. ہاں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھو, داڑھی منڈا ہے اور قرآن کی تفسیر کر رہا ہے, سر پر ٹوپی نہیں ہے, قرآن کی تفسیر کر رہا ہے. 1400 سال کے بعد خیال آیا 20 رکعت تراویح تو ہے ہی نہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح پڑھی. ہاں جس راستے پر عمر چلتے ہیں اس راستے پر شیطان نہیں چلتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 20 رکعت تراویح کے راستے پر چلے, معلوم ہوا کہ 20 رکعت تراویح کا راستہ سنت کا راستہ ہے, اس کے خلاف چلنے والا خلاف سنت کا راستہ ہے, اللہ کے نبی سے ہٹا ہوا راستہ ہے. میرے پیارے بھائی, اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹا ہوا راستہ ہے. اللہ کاش یہ اشعار میرے اور آپ کے دل میں اتار دے. جی مکمل کر لیجئے اشعار کو. مجھے تفسیر بھی سنانی ہے تھوڑی سی, بہت ایسی آیات آتی رہی, دل میں آیا یہ بھی بتاؤں گا, دل میں آیا یہ بھی بتاؤں گا, دل میں آیا یہ بھی بتاؤں گا. پھر خیال ہوتا ہے اگر سارا بتا دیا تو انشاءاللہ صبح سحری ہو جائے گی انشاءاللہ یہیں پر. جی اور سحری کا انتظام نہیں ہے, افطاری کا ہے. افطاری آپ ہمارے ساتھ کریں انشاءاللہ.
دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں.
اللہ یہ غم مجھے بھی دے دے, اللہ یہ غم اس رمضان میں مانگ لو اللہ سے. ہاں داڑھی ہے نہیں, داڑھی آ جاتی ہے بعض لوگوں کو پھر بےچارے لوگوں کو شیطان گھیر لیتا ہے. ارے یہاں سے چھوٹی کر لو, ارے یہاں سے چھوٹی کر لو, ارے یہاں سے چھوٹی کر لو, سیٹنگ کر لو. ارے بھائی جب اپنے چہرے کو نبی کا چہرہ بنایا ہی ہے تو اب اپنی خواہش کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے طریقے پر آ جاؤ بس. صحیح ہے جی, چہرے کو دیکھ کر کہا کرو ہاں کہ یہ چہرہ نبی کا چہرہ لگتا ہے, اس سے مشابہت ہو گئی الحمدللہ ثم الحمدللہ. شکر کرو کسی یہودی نصرانی سے مشابہت نہ ہوئی. اگر مر جائیں گے اللہ کے نبی پوچھیں گے بغیر داڑھی کے آیا ہے میرے امتی, میری داڑھی کے اندر کیا کمی تھی جو تم میرے پاس آیا اور بغیر داڑھی کے آیا. ہاں الحمدللہ بیرون ملک کے اندر کتنے جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے جا کر بیرون ملک کے اندر سنت سجائی ہے الحمدللہ, اللہ کی توفیق ہے میرے بھائی. جی
آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں.
یہ شعر تو مل کے پڑھنا چاہیے نا بھائی, دل میں اترتا ہے ماشاءاللہ. جی دوبارہ پڑھیں.
آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں, ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں.
ماشاءاللہ بھائی جزاک اللہ, اللہ آپ کو خوشی عطا فرمائے. آج الحمدللہ سورہ بقرہ پڑھی گئی, اس کے اندر کئی جگہ ایسا بار بار خیال آتا رہا کہ اس آیت پر کچھ عرض کروں گا، پھر دوسری ایسی آیت آ گئی دل چاہ اس پر کچھ عرض کروں گا، پھر تیسری آیت آ گئی دل چاہ اس پر کچھ عرض کروں گا. ہر ظاہر ہے کہ اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ پاک کے کلام کی تو شان ہی الگ ہے. تو میں ابھی وہ واقعہ سنا دیتا ہوں جس کی نسبت سے سورہ بقرہ کو بقرہ کہا جاتا ہے. بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. اس میں ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے، چونکہ واقعہ گائے کا ہے تو اس پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. اور اس واقعے کے اندر بھی بڑے ہی اللہ تعالی نے راز اور ہمارے لیے نصیحتیں رکھی. ایک آدمی تھا، بے اولاد تھا، بڑا ہی امیر کبیر تھا. بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا. قرآن نے ذکر کیا ہے، یہ پورا واقعہ ذکر کیا ہے. بہت امیر کبیر آدمی تھا، اس کا نام عامل یا عامیل دونوں لکھا ہے. اس کا ایک بھتیجا تھا، بعضوں نے لکھا ہے کہ اس کی ایک بیٹی تھی، بعض کہتے ہیں کہ یہ بے اولاد تھا، بڑا امیر تھا. جب امیر کبیر باپ، امیر کبیر آدمی اور وارث صرف ایک بیٹی، یا دوسری روایت کے مطابق کوئی وارث نہیں، تو اس کے بھتیجے کو لالچ ہوئی کہ یہ ساری کی ساری دولت مجھے ملنی چاہیے. ایک روایت کے مطابق اس بھتیجے نے اپنے چچا کی بیٹی کا رشتہ مانگا کہ مجھے شادی کرنی ہے اس سے. اس نے انکار کر دیا، انکار کر دیا تو دل کے اندر بغض بیٹھ گیا. اور ایک روایت کے مطابق کہ وہ بے اولاد تھا، اس نے سوچا کہ یہ بڈھا ہو گیا ہے، یہ مرے گا، خوب خدمت میں لگ گیا. اس نے سوچا، ارسلہ اس نے یہ سوچا، میں بتا رہا ہوں، عجیب بات ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ تو کر رہے ہیں، شہیر بھی کر رہے ہیں اور آپ بھی کر رہے ہیں، کیا بات ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے، میں بیوقوف ہوں؟ کیا بات کر رہے تھے شہیر آپ؟ جنات سے ہو رہی ہے، جننی بھیج دوں گا چڑھ جائے گی نا، اترے گی نہیں. تو جناب اس نے سوچا کہ یہ بڈھا مرے گا، سارا مال میرا، اللہ کا کرنا بڈھا مرنا ہی کا نام ہی نہ لے. صحیح ہے جی، بڈھے صاحب مرنے کا نام ہی نہ لیں. جیسے آج کل کا محاورہ کہتے ہیں نا، سالہ جو ہے جناب اللہ معاف فرمائے، کوا کھا کے آیا ہے، مر ہی نہیں رہا. تو وہ بھی کوا کھا کر آیا تھا، مر ہی نہیں رہا، بڈھا ہو گیا، دانت ٹوٹ گئے، نظر کچھ نہیں آ رہا، راشا آ گیا ہاتھ میں، لیکن جانے کا نام نہیں لے رہا. یہ روزانہ نمازیں پڑھ پڑھ کے مانگ رہا ہے، اللہ مار اس کو، بہت ہو گئی، دنیا میں پولوشن پھیل رہی ہے. لیکن نہیں، جب بہت اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا کہ سارا کا سارا مال مجھے ملے گا، میں اکلوتا وارث ہوں. اور اب اپنی جان بچانے کے لیے اس نے رات کو قتل کیا، اور رات کو اس کی اپنے چچا کی لاش میت اٹھائی اور قریب کی ایک بستی کے باہر لے جا کر چھوڑایا. شریعت کا قانون ہے، ہماری شریعت میں بھی یہ ہے کہ اگر مقتول کسی بستی سے ملتا ہے اور قاتل کا علم نہ ہو، تو پھر اس بستی کے 50 افراد سے قسم لی جاتی، اور پھر ان سے دیت کے پیسے بھی لیے جاتے ہیں کہ تمہاری بستی میں ملا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قاتل بھی انہی میں سے کوئی ہوگا. تو اس نے یہ چالاکی چلی کہ اٹھایا اس کی لاش کو ایک بستی کے پاس چھوڑ کر آ گیا. اب جب صبح ہوئی تو سب سے زیادہ واویلا کرنا شروع کر دیا، ہائے میرے چچا، ہائے میرے چچا، دل میں کہہ رہا اچھا ہو گیا، صحیح. اور خوب روتا دھوتا، روتا دھوتا، ارے میرے چچا اتنے اچھے تھے، قتل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. لوگ جمع ہو گئے، جب لوگ جمع ہوئے تو معاملہ بڑھا کہ بھائی قتل کس نے کیا ہے، قاتل کون ہے. اب جناب والا اس نے اور رونا دھونا شروع کیا، اور رونا دھونا شروع کیا. یہ جتنے بھی قتل ہوتے ہیں نا، تو انٹیلیجنس والے وہاں موجود ہوتے ہیں جنازوں میں نا، رونے دھونے والے دیکھ رہے زیادہ کون رو رہا ہے. اچھا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی یار, ذرا انہی کو گھیلو, پہلے تو ان سے پوچھو کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں. ان کو یہ جو انٹیلیجنس کا کو یہ گر ملا ہے نا, یہ قرآن کی اس آیت سے ملا ہے, قرآن کے اس واقعے سے ملا ہے کہ وہ روتا دھوتا ہوا آیا کہ بھائی مجھے تو بدلہ چاہیے, مجھے تو بدلہ چاہیے, مجھے تو بدلہ چاہیے. اب سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ سے عرض کیجئے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور قاتل کا پتہ چل جائے. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہا, یہ بھی آگے آگے, ہاں ہاں مجھے چاہیے اپنے جناب, اپنے مقتول چچا کا بدلہ چاہیے, مقتول چچا کا بدلہ چاہیے. اب جناب والا جب معاملہ بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیے, اللہ یہ بنی اسرائیل کی قوم بڑی ڈھیٹ قوم ہے, یہ ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے, کاٹیں گے, یہ اللہ آپ جو ہے کوئی ایسا انتظام فرما دیجئے کہ قاتل کا پتہ چل جائے, قاتل کا پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے, ان تذبحوا بقرہ, ایک گائے ذبح کرے, اور جب گائے ذبح کرے تو اس کے بعد بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی زبان, بعض میں ران کا حصہ, بعض میں دم کا حصہ, وہ لے کر مقتول پر لگائیں گے تو مقتول خود بخود بول دے گا کہ میرا قاتل کون ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم گائے ذبح کرو, تو بنی اسرائیل کی قوم تھی نا, ہٹ دھرم قوم, کہنے لگی اتتخذنا ہزوا, کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں, ٹھٹا کرتے ہیں, کوئی یہ بات ہوئی کہ گائے ذبح کریں, ہم آپ سے مقتول کا پوچھ رہے ہیں, قاتل کا پوچھ رہے ہیں, اور آپ جو ہے اللہ تعالی سے پوچھ کے کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کریں, گائے ذبح کریں. آپ اس قوم کا اندازہ لگائیں, اتنی ہٹ دھرم قوم, ایک سیدھا سادہ حکم کہ گائے ذبح کرو. اگر میں ایک بچے کو کہوں نا گائے, تو گائے کی تصویر اس کے ذہن میں آتی ہے, بکری کی نہیں آتی, لیکن یہ قوم اتنی بدبخت ہے کہ اس کے ذہن میں گائے بھی واضح نہیں تھی, گائے کہتے کس کو ہیں. ٹھیک ہے جی, سوالات پہ سوالات کرنا شروع کر دیے اس قوم نے, کہنے لگے اللہ کے نبی اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں, اللہ کی طرف سے کوئی بات کروں اور وہ بھی مذاقت کر دوں, توبہ توبہ, یہ اللہ کا حکم ہے کہ گائے جو ہے ذبح کرو. اب سوال کیا, اچھا بھائی قول ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی, ہاں کیسی ہونی چاہیے, شادی کرنی تھی ان لوگوں نے, ان لوگوں نے کیا کرنا تھا, رشتہ دینا تھا, پتلے پتلے ہوٹ ہو, ناک کھڑی بھی ہو, گورا رنگ ہو, لمبے قد ہو, بڑے بڑے بال ہو, دم کے بڑے بڑے بال ہو, رشتہ دینا تھا انہوں نے, کیسی ہو. ارے بھائی گائے گائے, اللہ نے ایک مطلق حکم دیا تھا ذبح کرتے کام ہو جاتا, لیکن اس قوم کے اندر بدبختی ہی بھری ہوئی ہے, مزاج کے اندر ہی بدبختی ہے کہ ہر وقت سوال 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 سوال, چنانچہ گائے کا پوچھ رہے ہیں ماہیا, ہاں کون سے فارم ہاؤس کی ہونی چاہیے, ہاں کہاں کی ہونی چاہیے بھائی, کون سے فارم ہاؤس کی ہونی چاہیے, جمیل میمن کے فارم ہاؤس کی ہونی چاہیے یا کسی اور جگہ کے فارم ہاؤس کی ہونی چاہیے, بھائی گائے ہے کر لو, نہیں آپ اپنے رب سے یہ پوچھئے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. جیسے جیسے یہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ بھی ان پر سختیاں کرتے گئے, نہ سوال کرتے نہ سختی آتی. چنانچہ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم, ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے تم کو برا محسوس ہوگا, مشقت میں پڑ جاؤ گے, بلا وجہ سوال نہیں کرنے چاہیے, بلا وجہ کے سوال. تو کہنے لگی ان کی قوم قولوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی, کیسی ہونی چاہیے, اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کر دی, فرمایا کہو انھا بقرۃ لا فارض ولا بکر, ہاں نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو, نہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو, بن بیائی ہو, عوان بین ذلک درمیان کی ہو, بن بیائی ہو, ففعلوا ما تؤمرون, اللہ کہہ رہے اب جو حکم دے دیا بس کر گزرو. ایسی گائے ملنا آسان تھا, نہ بوڑھی نہ جوان, لیکن قوم کے دماغ کے اندر فتنہ ہے, یہ یہودی فتنے پر جو ہے نا ان کی سرشت ان کے مٹی فتنے پر ہے, سوالات بلا وجہ بلا وجہ اعتراضات. پھر سوال کر دیا, اللہ کہہ رہے ففعلوا ما تؤمرون, جو حکم دیا جا رہا ہے چپ چاپ کر جاؤ, نہیں مانے اللہ کا حکم. کہنے لگے قول ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, رنگ کا سوال بلا وجہ کا سوال. اللہ نے فرمایا انہ بقرہ انہ یقول انہا بقرۃ صفراء, ہاں کیسی ہونی چاہیے, زرد, فاقع لونها, تیز زرد, کہ لونها تسر الناظرین, اس کا رنگ دیکھنے والے کو اچھا محسوس ہوتا ہو, تیز زرد بھی ہو اور ایسا زرد ہو دیکھنے والے کو خوبصورت معلوم ہوتا, اس کا دل دیکھ کر خوش ہو جاتا ہو. اب بھی مسئلہ حل ہو گیا تھا, ہاں اللہ نے بتا دیا جاؤ تلاش کرو. کہنے لگے قول ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی, اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے, گائے کیسی ہونی چاہیے, بتا دیا کہ عمر میں ایسی ہونی چاہیے درمیانی, اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے, بتا دیا زرد رنگ کی ہونی چاہیے. اب بتا رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں ویسے اور اس کی کیفیات کیا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان ال, کہنے لگے ان البقرہ تشابہ علینا, یہود کہتے ہیں ہم پر بقر ہی متشابہ ہو گئی. جس قوم پر ایک گائے مشتبہ ہو جائے اس قوم کے پیچھے چلنے والے کبھی ہدایت پر جا سکتے ہیں؟ اب کی دفعہ انہوں نے تیسرے سوال کے بعد یہ بات کہی وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, کہ انشاءاللہ اب ہم ہدایت پائی جائیں گے. اب انشاءاللہ نہ کہتے ہاں تو قیامت تک سوال جاری رہتے لیکن حل نہیں ملتا, انشاءاللہ کہہ دیا. اللہ نے فرمایا ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث, جو حلوں میں جوتی نہ گئی ہو, اس کے ذریعے سے حل نہ چلایا گیا ہو اور پانی بھی نہ سینچا گیا ہو, پانی میں نہ سینچا گیا ہو, مسلمت اللہ شیعت فیہا, عیب سے بالکل پاک ہو. جب یہ بات کہی تو کہنے لگے الان اجیت بالحق, اب آئے آپ صحیح بات لے کر. ارے بھائی اتنی بات کہی تھی صرف گائے لے کر آنی ہے, گائے ذبح کرو اس کی دم زبان یا ران کا حصہ مارو گے خود بخود مقتول بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. پتہ ہے تفسیری روایات میں لکھا ہے کہ اس سوال جواب میں 40 برس گزر گئے. میں نے تو آپ کے 3 آیتیں سنا دی نا, اس سوال جواب میں 40 برس گزر گئے. اب اللہ کا کرنا ایسا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا نیک آدمی لکڑہارا تھا, اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے اپنے بچے کی نیت سے ایک گائے خریدی. جب وہ بوڑھا ہو گیا تو یہ گائے کو لے کر جو کہ ابھی بچی تھی جنگل میں گیا اور کہا اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے رب, میں یہ گائے آپ کی حفاظت میں دیتا ہوں جنگل کے اندر, جب میرا بچہ بڑا ہو جائے جوان ہو جائے جب اس کو ضرورت ہو تو یہ گائے اس کو پہنچا دیجیے گا. اس بندے کا انتقال ہو گیا, بچہ چھوٹا تھا, ماں نے پروری شروع کر دی, ہوتے 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 وہ جوان ہو گیا, ماں کا فرما بردار, روزانہ لکڑی کاٹتا اس کو بیچتا اور اس کمائی کے 3 حصے کرتا, ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, ایک اپنے اوپر خرچ کرتا اور ایک حصہ ماں کو دیتا. اور اسی طرح اس نے رات کے بھی 3 حصے کر رکھے تھے, ایک حصہ عبادت کے لیے, ایک حصہ سونے کے لیے اور ایک حصہ صرف بیٹھ کر ماں کو دیکھنے کے لیے, صرف ماں کو دیکھا کرتا تھا. ماں کا انتہائی فرما بردار, ماں کا انتہائی فرما بردار. ایک دن ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے مرنے سے پہلے جنگل میں ایک گائے چھوڑی ہے اور وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے رب کے حوالے کر کے گئے ہیں, تیری گائے جنگل میں بھی محفوظ ہوگی, جنگل میں بھی محفوظ ہوگی, جا اس کو گدی سے پکڑ کے لے کر آ, جا اس کو گدی سے پکڑ اور لے کر آ. وہ گیا اور اس نے جنگل میں آواز لگائی کہ اے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے رب مجھے میری گائے دے دیجیے. اتنے میں دیکھا کہ جھاڑیوں سے نکل کر
ایک لحین شہیم گائے اور تیز زرد رنگ، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اس کے ہونٹ بھی زرد تھے، اس کے سینگیں بھی زرد تھی، اس کے کھر بھی زرد تھے، ہاں ہر چیز زرد تھی اور دیکھنے میں انتہائی خوشنما تھی. وہ نکل کر اس کے پاس آئی اور کہا کہ میں ہی آپ کی ملکیت ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیے. اس نوجوان نے کہا نہیں، میری نے ماں نے کہا ہے کہ تجھے گدی سے پکڑ کر لے کر آؤں. اس نے کہا گائے نے، آپ زحمت کیوں کرتے ہیں، چلنا ہوگا، میرے اوپر سوار ہو جائیے، میرے اوپر سوار ہو جائیے، میں آپ کو گھر تک پہنچا دوں گی. امتحان کا نہیں، میری ماں نے کہا گدی سے پکڑ کر، گدی سے پکڑ لیا. فوراً وہ گائے کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی، گائے نے کہا اے نوجوان، اگر تو مجھ پر سوار ہونے چاہتا تو قیامت تک سوار نہ ہونے دیتی، تو ماں کا فرما بردار ہے، اگر تو ابھی پہاڑوں کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا تو پہاڑ بھی تیرے ساتھ چل پڑتے. ماں کی فرما برداری کی وجہ سے، ماں کی فرما برداری کی وجہ سے یہ ماں کے پاس لے کر آیا. غریب لوگ تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا ایسی گائے لے کر آؤ، اب وہ گائے ڈھونڈنے نکلے. یہاں اس کی ماں نے کہا کہ دیکھ، بازار میں جا، جو پیسے لگیں اس کو کہنا، پہلے میں ماں سے مشورہ کروں گا پھر بیچوں گا، ماں سے مشورہ کروں گا پھر بیچوں گا. یہ بیچنے کے لیے نکلا، اتنے میں ایک فرشتہ انسانی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. اس نے کہا اے نوجوان، دو درہم میں دے گا؟ دو دینار میں، سونے کا سکے. کہا میں تو راضی ہوں، لیکن میں سودا تب کروں گا جب میری ماں کہے گی. کہا ماں کو چھوڑ، چار درہم لے لے، چار دینار لے لے. کہا نہیں، میں ماں سے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا. کہا چھوڑ، چھ درہم لے لے. کہا نہیں. اس دن نکل کر واپس آ گیا. اگلے دن پھر ماں نے بھیجا کہ دیکھ، ہو سکتا ہے آج روزی اچھی لگ جائے. اللہ نے پھر فرشتہ بھیج دیا، کہا کتنے میں؟ آج آٹھ درہم میں دے دے، دس درہم میں دے دے، بارہ درہم میں دے دے. کہا ماں سے پوچھوں گا. کہا ماں کو چھوڑ. کہا ماں سے پوچھے بغیر میں کام نہیں کر سکتا. ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا مجھے یہ کوئی نیک آدمی لگتا ہے، تو اسی سے مشورہ کر، یہ گائے کی بیچوں کتنے میں. پھر لے کر گیا گدی پکڑ کر وہی آدمی، فرشتہ انسانی صورت میں. اس نے کہا میری ماں کہتی ہے کہ آپ نیک آدمی لگتے ہیں، یہ بتائیں کہ میں اس کو بیچوں یا نہ بیچوں، بیچوں تو کتنے میں بیچوں. ہاں کہنے لگا کہ میری رائے یہ کہ تو نہ بیچ، جب بیچنا ہو نا تو اس کے وزن کے برابر سونے کے بدلے میں بیچنا، اس کے وزن کے برابر سونے کے بدلے میں بیچنا. ٹھیک. یہاں یہ لوگ تلاش کرتے 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 ان کو پتا چلا کہ فلانے لکڑہارے کے پاس اس صفات کی گائے ہیں جو مطالبہ کیا گیا ہے. جب پہنچے تو دیکھا کہ ویسے ہی گائے، ہاں درمیانی عمر کی ہے، نہ اس سے ہل جوتا گیا ہے نہ پانی سینچا گیا ہے، درمیانی عمر کی ہے اور رنگ بھی اس کا زرد ہے. ان کو سمجھ میں آ گئی بات. اس نے کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا اس کے وزن کے برابر سونے کے بدلے میں. تو یہود نے جو گائے ان کو چار آنے آٹھ آنے میں اس زمانے کے اعتبار سے مل جاتی، اللہ اس کی عقل پر مار مارتے ہیں، اور جس کو روزی پہنچانی ہوتی ہے اس تک وہ روزی اللہ پہنچاتے ہیں. روزی اس بچے تک پہنچائی، گائے ان لوگوں تک پہنچائی. اب لے کر یہ گائے آئے، انہوں نے ذبح کیا. کتنا آسان کام تھا، جاتے گائے لیتے، ہاں ذبح کرتے، کام ہو جاتا. ذبح کیا اور اس کی زبان، ایک روایت کے مطابق اس کی دم کا حصہ، ایک روایت کے مطابق ران کا حصہ، جیسے ہی مقتول پر لگایا، مقتول اٹھ بیٹھا اور اس نے کہا کہ میرا قاتل تو میرا بھتیجا ہی ہے. صحیح ہے جی. اور یہ کہہ کر وہ دوبارہ جو ہے مر گیا. تو یہ قوم ایسی قوم ہے کہ جہاں بھی سوالات ہیں، جیسے اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ہاں اور یہاں پر تمہارے لیے منو سلوا ہے. کہا ہم منو سلوا نہیں کھائیں گے، ہم تو گوبر سے نکلی ہوئی چیزیں کھائیں گے، ہم تو ایک کھانا کھاتے کھاتے اکتا گئے ہیں، نہ کھانے کا پکانا ہے. جیسے آج کل گیس کا مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر یہ منو سلوا اتر رہا ہوتا تو جناب والا گیس کا مسئلہ حل ہو جاتا نا. اب یہ گیس کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے جناب والا پریشانی. اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تی کے اندر 40 برس رکھا. جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے تھے ان کا لباس بھی بڑا ہو جاتا تھا. کیسی رحمت تھی. بادل سائے کیا رہتا تھا، بارہ چشمے پھوٹ پڑے کہ بارہ قبیلے ہر قبیلے نے اپنا اپنا چشمہ چن لیا، پانی کا انتظام بھی ہو گیا، کھانے کا آسمانوں سے ہو گیا، من و سلوا کا، اللہ کا حکم ہوا جمع نہیں کرنا، اس قوم نے جمع کرنا شروع کر دیا. اللہ کا حکم ہوا اچھا تمہیں گوبر سے نکلے ہوئے کھانے چاہیے، سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے، دالیں چاہیے، تو ادھر ہاں جھک کر داخل ہونا، سجدے کی حالت میں داخل ہونا، ہاں اور نغفر لکم کہتے ہوئے داخل ہونا کہ ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا، تو اللہ کہتے ہیں نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے. انہوں نے دونوں چیزوں کو الٹ کر دیا، پہلے پاؤں داخل کیے تاکہ گردن نہ جھکے اللہ کے آگے. ایسی بدبخت قوم ہے، ہاں ایسی. اور اللہ نے کہا تھا حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، حنتتن حنتتن کہتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، کہ گندم کے دانہ مانگتے ہوئے اللہ سے داخل ہو رہے ہیں. اللہ فرما رہے مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہو تو یہ گندم کا دانہ مانگتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں سر جھکا کر داخل ہو، تو سر جھکانے سے بچنے کے لیے اس شہر کے اندر جب داخل ہوئے دروازہ چھوٹا تھا، لا محالہ سر جھکتا، انہوں نے پہلے پاؤں داخل کیے پھر سر داخل کیا. یہ ایسی بدبخت قوم ہے، جو ایسی بدبخت قوم ہو تو اس کی اتباع کر کے انسان تباہ و بربادی ہوتا ہے. میرے پیارے بھائی، اللہ تعالی ہمیں اس قوم کی اتباع سے بچائے، تباہی بربادی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. آپ دیکھیے کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، ظلم و بربریت ہو رہی ہے. ہاں امریکہ جو ہے نا، اللہ معاف فرمائے، کہتا ہے کہ جناب ہم جناب دیکھ رہے ہیں لیکن اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اور مسلمان ہمیں غم ہے، ہم سے گناہوں کو چھوڑنے کا کہا جاتا ہے، ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے، ہم سے پیپسی نہیں چھوٹتی، ہم سے کوک نہیں چھوٹتی، ہم سے ان کی پروڈکٹ نہیں چھوٹتی. ہماری پروڈکٹ سے جناب والا کما کما کر ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کا وہ خون بہا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کا خون بہا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح بار بار رمضان کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. آمین برحمتك يا رب العالمين.